یہاں وہ تین خوبصورت کردار لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ الاسرۃ، اس آیت کے تذکرے کے بعد یہ ہیں وہ تین لوگ، وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ کون لوگ ہیں؟ آئیے ذرا سا ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. آیت 117 اور 118 وہ آیات ہیں جن کی وجہ سے سورت کا نام سورت توبہ ہے. غزوہ تبوک سے جو لوگ پیچھے رہے ان کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، لیکن تین لوگ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع سچے مومن تھے. ان میں سے دو تو بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے اور بہت سی قربانیاں اللہ کے راستے میں دے چکے تھے، اعلی اخلاق کا ثبوت دے چکے تھے، لیکن محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. یہ نہیں تھا کہ نہیں جائیں گے. کعب بن مالک اپنی کہانی سناتے ہیں اور صحیح بخاری میں 4-5 صفحات کی حدیث ہے جب کعب بن مالک بوڑھے ہو گئے. آپ بھی ان کی کہانی سنیے. آخری عمر میں نابینا ہو گئے تو اپنے بچے کو جو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاتا تھا اس کو اپنی کہانی سناتے ہیں، اور اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ صحت بھی تھی، طاقت بھی تھی، مال بھی تھا، کوئی عذر نہیں تھا، اللہ اکبر، کہ میں اللہ کے حکموں سے پیچھے ہٹتا، لیکن میں نے سوچا کوئی بات نہیں، ابھی قافلہ نکلے گا تو میں بھی چلوں گا. دل میں ارادہ تھا لیکن سستی بھی تھی، حتیٰ کہ پتہ چلا کہ قافلے کے کوچ کرنے کا وقت آ گیا تو میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، ضروری تو نہیں کہ میں آج ہی ساتھ چلوں، میں کل بھی نکلا تو پہنچ جاؤں گا. یعنی اوور کانفیڈنٹ ہو گئے کہ میری تو سواری بہت اچھی ہے، میری سواری بہت تیز ہے. اتنے میں پتہ چلا قافلہ چلا گیا. میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں. کہتے ہیں حتیٰ کہ قافلہ چلا گیا لیکن دل میں مسلسل یہ سوچتا رہا کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا، میری سواری تیز ہے. اور اسی طرح تاخیر کرتے کرتے شش پنج کا شکار ہو گیا. پھر دل میں آیا اب تو پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہوں گے، اور اس طرح میں جانے سے رہ گیا. چوں ہی میں رہا میرے دل میں ہوک اٹھنے لگی. میں مدینہ کی گلیوں میں نکلتا تو سوائے بیمار اور منافق لوگوں کے مجھے کوئی نہ دکھتا. یعنی پورا مدینہ مردوں سے خالی ہو گیا تھا، عورتیں اور بچے گھروں میں تھے، مرد سارے چلے گئے، فصلیں تیار کھڑی تھیں اور سب چلے گئے. کہتے ہیں کہ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہوا. اتنے میں اللہ کے نبی کے واپس آنے کی خبریں آنے لگیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ منافق لوگ بغیر کسی عذر کے جنگ سے پیچھے رہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس بہانے بنا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے نفس نے بھی کہا جو اللہ کے نبی کے پاس ویسے ہی وہ بھی بہت بھولے ہیں، پیارے ہیں، مان جائیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے پھر اپنے آپ سے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ نوٹ کیجئے، بہت بڑا عمل کا نقطہ ہے آپ کے میرے لیے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. منافقوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی سے مل بھی رہے تھے اور ساتھ جھوٹی باتیں بھی کر رہے تھے. اللہ کے نبی ان سے ایسے درگزر کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جاؤ، اللہ معاف کرے، جاؤ، کچھ نہیں ہوا. کیا کسی منافق کو کوئی سزا نہیں ملی. کہتے ہیں اتنے میں میری باری آئی. ذرا سوچیے کتنا بڑا امتحان تھا ان کا. اللہ کے نبی میرے بارے میں خاص گوشہ رکھتے تھے، یعنی آپ نے میرے نہ جانے کی تکلیف کو محسوس کیا. میں دیکھ رہا تھا کہ میرا معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ عجیب ہے. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے بارے میں خاص گوشہ رکھتے ہیں، یعنی آپ کو میرے نہ جانے کی تکلیف ہے. خیر میں جب گیا تو آپ نے کہا سناؤ کعب تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہاری کیا مجبوری تھی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں سچ کہوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. آپ بھی اس کو ہائی لائٹ کریں، زندگی میں گولی چلے کچھ بھی ہو سچ بولنا ہے. اگر میں چاہوں تو آپ کے سامنے کتنے ہی بہانے بنا دوں، مجھے بھی باتیں بنانی آتی ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں. اور وہ کیا ہے، میرا کوئی عذر نہیں، میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. اب آپ جو میرے ساتھ معاملہ کریں مجھے منظور ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو کہا اچھا، اب آپ نے اپنا معاملہ چونکہ اللہ کے سپرد کر دیا تو میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ کرے گا. ان کے بارے میں آپ کو حکم دیا گیا کہ ان سے بائیکاٹ کر لیں، سوشل بائیکاٹ کریں، کوئی ان سے بولے گا نہیں، کوئی بات نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ، گھر بیٹھ جاؤ، اللہ کی طرف سے اپنے معافی کا انتظار کرو اور توبہ کرو. کہتے ہیں میں جب وہاں سے باہر نکلا، ذرا سوچیے آپ ان کی جگہ ہوتی تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا. دوستوں نے کہا بہت برا بھلا کہا، کتنا بیوقوف ہے، دیکھو لوگ کتنی باتیں کر کے خوش کر رہے ہیں، نہ گئے نہ کچھ، اور اب آپ گلے بھی مل رہے ہیں، ہنسی خوشی بھی ہو رہی ہے، مذاق بھی ہو رہا ہے، اور تم پیچھے رہ گئے. میں نے کہا مجھے کچھ نہ کہو، میں نے سچ بولا ہے اور میرا معاملہ کے سپرد ہے. سوچنے کی بات ہے، آپ اور میں اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ہم اتنے ہوشیار نہیں ہوتے.
ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ میں کہاں کھڑے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ کو مجھے اللہ کی مدد کو اپنے پاس بلانا ہے اتنی زیادہ ہمیں اسی کام کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا سچ ہوتا ہے نا، آپ تھوڑی دیر بولتے ہیں، کوئی وقت زندگی کا یاد کریں کہ جس میں آپ واقعی محسوس کر رہے تھے، آپ واقعی سوچ رہے تھے کہ آج سچ بولا تو بڑی بے عزتی ہوگی، اور آپ کی بے عزتی پھر ہو گئی. کیا ہوا اس وقت؟ پھر گزر گیا وہ وقت، آج تو یاد نہیں رہا نا. جتنا زیادہ آپ اور میں اپنے آپ کو اس چیز کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اتنا ہی زیادہ آئندہ کے لیے ہم اپنے لیے سبق لیں گے. تو بہرحال ہم اپنے لیے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت کعب کو جو بات کہی اگر ہمارے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتی. خیر، سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس سے یہ اٹھتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لو جی یہ باتیں سنا سنو کے سچ بولنے کا ان کو بڑا شوق تھا. خیر اب کیا ہوا، تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے سچ بولا اور میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. کہتے ہیں کہ مجھ پر اتنا دباؤ ہو گیا کہ جہاں جا کر سلام کرتا تو کوئی جواب ہی نہ دیتا. اپنے بیگانے ہونے لگے، زمین ان پر کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہونے لگی. خیر کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں بھی ذرا ڈھیلا پڑتا. پتہ چلا کہ دو ساتھی اور ہیں جنہوں نے بھی سچ بولا ہے. اس سے آگے ہائی لائٹ کریے عمل کی بات. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. کہتے ہیں جب یہ سنا تو میں بھی جم گیا کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جو ہوگا سو ہوگا. وہ دو ساتھی تو گھروں میں بیٹھ گئے، لیکن میں جو مسجد میں جاتا اور زور سے کہتا السلام علیکم، لیکن کوئی جواب نہ آتا. سوچیں یہ کیسا ڈسپلن تھا. اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ہے سما و بصر، یہ ہے سما و اطاعت. آج ہم کہتے رہے سنتے رہے، لوگ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، تو جب تک کسی گروہ میں سما و اطاعت نہیں ہوگی وہ انصار اللہ بننے کا حقدار نہیں ہو سکتا. اپنے لیے عمل رکھیے کہ پہلی آواز پہ لبئی کہنا انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے، اور جتنا یہ بات سیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بعد بہت سارے بڑے بڑے کام بھی لیں گے. خیر اب آگے کیا ہوا، ذرا کہانی کو آگے دیکھتے ہیں. کتنا ڈسپلن تھا اللہ کے نبی کے دور میں، اور اللہ کے نبی کی بات کا کتنا یقین تھا. لوگوں سے ڈھکے چھپے باتیں نہیں کرتے تھے کہ سامنے چپ رہے اور بعد میں باتیں شروع کر دیں، بلکہ اللہ کے نبی کی بات کو مان رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھتا، جب میں آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے نہ دیکھتے، لیکن جب مجھے پتا تھا کہ میں نماز میں کہیں اور ہوتا تو اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہوتے، لیکن جو ہی میں آپ کو دیکھتا تو مسکراتے نہیں تھے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کسی سے آپ کا دل کھٹا ہوتا ہے نا، دل میں میل آ جاتا ہے، کبھی بغض آتا ہے، کبھی کسی پہ غصہ ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں تو آپ اسے آنکھیں نہیں ملاتے، لیکن اگر وہ کچھ اور کر رہا ہو تو آپ آنکھ بچا کر دیکھ بھی لیتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کا کیسا معاملہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی باڈی لینگویج بھی آپ کے صحابہ کو سکھاتی تھی. اپنے لیے نوٹ کریں، اچھے لیڈر اچھے امیر بننے کے لیے آپ کو بہت بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سارا دن بول بول کے بچوں کی مت ہی مار دیتے ہیں ہم لوگ، پھر جب اصل بات کہتے ہیں تو اس وقت وہ ہماری بات کے اوپر کان بھی نہیں دھنتے. تو اللہ کے نبی لوگوں کو خاموشی سے بھی اپنی ناراضگی سکھاتے تھے، اور وہ سینسٹیو گروہ اگر تیار ہو جائے جو خاموشی سے بھی سیکھ جائے تو اس کے آگے پھر بہت بولنا پڑتا بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں پڑتی. خیر کہتے ہیں میرے لیے تو زندگی دوبھر ہو گئی. ایک دن تو میں اتنا گھبرایا کہ میں اپنے گھر کی چھت پر گیا اور اپنے ہمسائے کو جو کہ رشتہ دار بھی تھا سلام کیا. انہوں نے جواب نہ دیا. کہا کیا تمہیں پتا نہیں کہ میں اللہ اور رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا بھائی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ اپنے اوپر لیں، آپ کی کوئی رشتہ دار آپ کے بارے میں یہ کمنٹ دے دیں کہ مجھے کیا پتا تم اللہ سے ڈرتی ہو کہ نہیں، کبھی ہم اس کے گھر جائیں اس کی دعوت نہ قبول کریں، کرنی پڑتے دل میں کھوٹ رکھ کر جائیں، منہ سجائے رکھے دل کی بات نہ کھولیں، اس چیز کی بہت ضرورت ہے. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ اس نے میری بات کا جواب نہ دیا. 40 دن گزر گئے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اب ان کی بیویوں سے بھی کہہ دو کہ ان کو چھوڑ دیں. اور امتحان، پہلے تو باہر علیہ السلام کا جواب نہیں دیتے، اب گھر والے بھی نہیں. کہا کیا طلاق دے دیں؟ کہا نہیں، طلاق دینے کی ضرورت نہیں، ان کو مکے بھیج دیجئے. 50 دن تک ان کی یہ حالت رہی. کہتے ہیں وہ گلیاں جو اپنی تھی بیگانی لگنے لگی. پھر کہتے ہیں کہ فجر کے وقت میں نے اسی ہمسائے کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری بات کا جواب نہیں دے رہے تھے یوں بھاگ بھاگ کر میری طرف آ رہے تھے کہ مبارک باتیں اور خوشخبریاں دے رہے تھے. میں نے کہا میں نہیں مانوں گا جب تک اللہ کے نبی کی زبان سے نہ سن لوں. کہا یہ توبہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے کہا نہیں, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. ہائی لائٹ کریں اس کو. ان کو اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے کا شوق ہوتا تھا. آج آدھی سے زیادہ ہماری نعتوں میں نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے اللہ کے نبی کو خوش کرنا ایمان کا حصہ ہے, لیکن سب سے پہلے اللہ کا حق. کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی میں اس توبہ کی قبولیت پر کیا کروں؟ میں اللہ کی راہ میں اتنا سارا مال دے دوں؟ کہا نہیں نہیں ایسا نہ کرو, کچھ دے دو اور کچھ رکھ لو. یہ بھی نوٹ کیجئے, اسلام کا مزاج ہے کہ خود بھوکے نہ پھرو کہ لوگوں سے مانگنا پھرے, کچھ دو اور کچھ اپنے لیے رکھو. کہا میں نے تھوڑا سا رکھا اور باقی اللہ کی راہ میں دے دیا. ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم گناہوں کو کیسے لیتے ہیں. گناہ ایک دھبا ہے. ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو اس کا معاملہ تو ایک تبوک کا معاملہ تھا. ہماری عملی زندگی میں کیا معاملے ہیں؟ ہم گناہ کرنے کے بعد کیا اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرتے ہیں؟ سوال کیجئے خود سے. یہاں تھوڑی سی توبہ پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ پارا ہے توبہ کا, چند باتیں توبہ کی نوٹ کیجئے گا, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں معاہدہ ہے. ہائی لائٹ کریں, جم ہے کل کے دن کا. توبہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاہدہ ہے. کس بات کا؟ کہ اللہ اس بندے کو ضرور معاف کرے گا. جی, توبہ کیا ہے؟ کہ ایمان اور معرفت کا جو نور پیدا ہوتا ہے وہ توبہ کی اصل ہے. ایک نور انسان کے اندر آتا ہے جس کی وجہ سے گناہ اس کو زہر لگتے ہیں, قتل کرنے والے لگتے ہیں. جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ گناہ کا زہر میری زندگی کو ختم کر دے گا, اگر میں نے گناہ کو اپنی زندگی میں رکھا تو ہلاک ہو جاؤں گا, اس احساس کا پیدا ہونا یہ توبہ ہے. توبہ ندامت کا نام ہے, شرمندگی کا نام ہے. انسان جب کوئی غلط چیز کھا لیتا ہے تو اسے حلق میں انگلی ڈال کر اگل دیتا ہے کہ کہیں اس گندی یا زہریلی چیز کا اثر میرے پیٹ میں نہ چلا جائے. اسی طرح ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کو وہ گناہ اتنے زہریلے اور اتنے گندے لگتے ہیں کہ ان کو جلدی سے اگلنا چاہتا ہے, اور اسی اگلنے کا نام توبہ ہے. گناہوں کا بوجھ لے کر نہیں جینا بلکہ گناہوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. دیکھیے کبھی انسان سانپ کو دیکھے تو کیا ہاتھ میں پکڑے گا؟ جواب دے, سانپ کو دیکھ کر بھی کوئی ہاتھ سے پکڑتا ہے؟ کسی کو شک پڑ جائے کہ میرے ہاتھ میں سانپ ہے چاہے رسی ہی کیوں نہ ہو, اس سے وہ دور بھاگے گا. تو جس طرح انسان سانپوں سے دور بھاگتا ہے, آگ سے بھی دور بھاگتا ہے, اسی طرح انسان گناہوں سے دور بھاگنے لگتا ہے. اس بندے کے اندر بڑی شرمندگی آتی ہے, کیونکہ انسان کو جو چیز گناہ کی طرف مائل کرتی ہے وہ خواہش ہے. اس کو بڑا بڑا ہائی لائٹ کریں, اپنے ہاتھ سے اس پہ فوٹ نوٹس دیجئے کہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والی چیز, سب بولے, خواہش ہے. ایسے میں جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے گندا کر لیتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ بس اب مجھے مزید گندا نہیں رہنا, اب مجھے پاک ہونا ہے. توبہ کیا ہے؟ نیکیوں کی صورت میں غسل کرنا. ہائی لائٹ کریں, توبہ غسل ہے نیکیوں کا. کون توبہ کرے؟ ہر شخص پر توبہ واجب ہے. سب سے پہلے وہ بالغ شخص جو کافر گھر میں تھا, ابھی تک کفر پر تھا, بالغ ہوتے ہی اپنے کفر سے توبہ کرے. یہ نہ سوچے کہ میری ماں غیر مسلم تھی اور اب مجھے بھی غیر مسلم رہنا ہے. اس پر لازم ہے کہ وہ کفر سے اسلام کی طرف آئے. دوسرے درجے پر توبہ, یعنی پہلے درجے پہ توبہ کیا ہے؟ کفر سے اسلام کی طرف. دوسرے درجے پر توبہ کس پر واجب ہے؟ ہر اس مسلمان پر جس کا دین صرف باپ دادا کی تقلید کا دین تھا, زبان سے کہہ دیتا تھا میں مسلمان ہوں لیکن دل غافل تھا. تو بالغ ہوتے اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور رواجی رسمی دین سے نکل کر اصلی ایمان کی طرف آئے. تیسرا درجہ کس کا؟ یہ بعد میں آپ سے پوچھے جائیں گے, اس لیے غور سے اس کو سنیے. بک میں 1, 2, 3 لکھ لیا کریں. جہاں بھی کوئی چیز پوائنٹس میں دی جائے آپ اس پہ 1, 2, 3 لکھ لیا کریں. پہلی کس سے تھی توبہ؟ بولیے, کفر سے اسلام کی طرف. دوسری کس کی تھی؟ رواجی دین سے شعوری دین کی طرف. اور اب تیسری توبہ کیا ہے؟ وہ شخص جو شیطان کے اکسانے پر کبائر کا شکار ہو گیا, وہ صغیرہ گناہوں کو کر چکا, جس درجے کا بھی گناہ کرے توبہ کرے گا. آپ دیکھیں گے جس طرح گناہوں کے درجے ہوتے ہیں اسی طرح توبہ کے بھی درجے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا. اس وقت ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے, یعنی ایمان والا زنا نہیں کر سکتا. اسی طرح چور چوری کرتے وقت ایماندار نہیں رہتا.
تو جو گناہوں کو زہر قاتل سمجھے گا وہ تو فوراً دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس توبہ کی قبولیت کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں۔ ہائی لائٹ کیجیے، گناہوں کی توبہ کی رکاوٹ کیا ہے؟ پہلی رکاوٹ جس کی وجہ سے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا۔ دیکھیں نا، ایک شخص خود کو بیماری نہیں سمجھتا تو علاج کرائے گا؟ ایک مانتا ہی نہیں کہ مجھے شوگر ہے تو وہ آم چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا نا۔ بس یہی بات ہے، پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہے کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ کیا ہے؟ جو انسان عام طور پر کرتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی صورت میں۔ جس طرح راہ چلتے پاؤں پر مٹی پڑتی ہے، اسی طرح انسان پر گناہوں کی مٹی پڑتی ہے، لیکن کچھ ایسے اسباب ہیں جو صغیرہ گناہوں کو کبیرہ گناہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے چھ ہیں، نوٹ کیجئے گا، اس پہ 1, 2, 3 اپنی بک میں لکھیں گے آپ۔ چھ سبب ہیں جن سے آگاہ ہونا سب کے لیے ضروری ہے۔ جیسے دل کے مریض نے اپنے پرس میں کچھ دوائیاں رکھی ہوتی ہیں، اس کی ضرورت پڑی فوراً منہ میں رکھ لوں گا، دل فیل نہ ہو جائے۔ اس سے بھی زیادہ گناہوں سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ گناہوں کا اٹیک دل کے اٹیک سے برا ہوتا ہے۔ تو کچھ سبب جو چھوٹے گناہوں کو بڑا بناتے ہیں، یہ آپ نے 1, 2, 3 لکھنا ہے پوائنٹس میں۔ پہلا کیا ہے؟ کہ صغیرہ گناہوں پر ہٹ دھرمی کی جائے۔ یعنی بار بار صغیرہ گناہ کیے جائے اور سوچا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صغیرہ گناہ کو عادت بنا لیا جائے، مثلاً کوئی غیبت کرتا رہے، غیبت کو عادت بنا لے، کوئی مرد ریشم پہن رہا اور اس کو عادت ہی بنا لے۔ یعنی جو گناہ مسلسل کیا جائے، ہٹ دھرمی سے کیا جائے، پھر سمجھ لیں کہ وہ گناہ بڑا بن جاتا ہے۔ صغیرہ کا اصرار کبیرہ میں بدل جاتا ہے۔ کیا کریں؟ توبہ کریں، احساس پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسرا سبب جو چھوٹے گناہ کو بڑا کر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا کیا تھا بولیے؟ صغیرہ پر اصرار، ہٹ دھرمی۔ اب دوسرا نوٹ کیجیے، گناہوں کو حقیر جاننا۔ ایک ہی بات ہے، کیا ہوا؟ سب کرتے ہیں۔ لوگوں سے یہ جملہ سنا کبھی آپ نے؟ سب کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، منافق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور اس کو اڑا دیا۔ اس کے برعکس مومن گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ پہاڑ ہے جو اس کے سر پر پڑ جائے گا اگر اس نے وہ گناہ کر دیا۔ تو پھر تیسرا کیا ہوا؟ حقیر جاننا۔ انسان گناہ کر کے خوش ہو اور اسے غنیمت بھی سمجھے۔ بعض لوگ گناہ کر کے فخر کرتے ہیں، کتنا مزہ آیا، کتنا انجوائے کیا۔ یعنی گناہ کے غلط ہونے کا احساس ہی ختم ہو جائے، خوشی سمجھتے رہنا اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان فخریہ طور پہ پیش کرنا، یہ اس گناہ کو بڑا کر دیتا ہے۔ وہ تو ایک ایسا شخص ہو گیا جو اپنی ہلاکت کی خبریں سن کر خوشیاں مناتا ہے۔ آج کے دور میں اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ راتوں کے گناہوں کو خود لوگوں کو تصویریں کر کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اسنیپ چیٹ ہے، یہ ٹک ٹاک ہے، یہ فلاں۔ اللہ چھپا لیتا ہے لیکن بندہ اپنے گناہ ثابت کرتا ہے، شو مارنا۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ پھر چوتھا سبب کیا ہے؟ کہ جب وہ گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپا لے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ مجھ پر اللہ کی عنایت ہے۔ اگر اس کی پکڑ نہ ہو تو مہلت کو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھنے لگے تو بھی گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ پانچواں سبب کیا ہے؟ اپنا وہ گناہ خود ظاہر کر دے۔ اللہ بندے کے گناہ کو چھپا دے، بندہ خود دوسروں کو اپنا گناہ دکھائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قریب ہے کیسے لوگ ہوں گے جو رات کو گناہ کریں گے، پھر ایسے لوگ ہیں اللہ ان کے گناہوں کو چھپا دے گا اور وہ دوسروں کو بتانے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ ختم ہونے کی بات ہے کہ بندہ اپنے گناہ لوگوں کو خود بتائے۔ کتنے سبب ہوئے ذرا آپ بتاتے ہیں؟ 1, 2 پہلا کیا تھا؟ ہٹ دھرمی۔ دوسرا حقیر جاننا۔ تیسرا احساس ختم ہو گیا۔ چوتھا چھپانے کی بجائے ظاہر کریں۔ چلیے چھٹا سبب کیا ہے؟ کہ وہ گناہ کرنے والا کوئی عالم ہو۔ بہت بڑی بات ہے، جس کی لوگ اتباع کرتے ہوں، یعنی معاشرے کا کوئی ایسا ویل نون شخص، مثلا جس کے گھر میں کلاس ہوتی ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، جس کے گھر میں تجوید ہے، جس کا تعارف دین بن چکا ہے۔ جس گھر سے دین کی آوازیں آئیں پھر وہاں سے شیطان کی آوازیں نہیں آئیں گی۔ تو یہ سبب کیا ہے کہ گناہ کرنے والا جب مشہور شخص ہوتا ہے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے گناہ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دلیر ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ جو راہبری اور قیادت کے مقام پر آ جائیں وہ بہت خطرے میں ہیں، ان کو بہت فکر کرنی چاہیے، ہم نے غلط کام کیا تو وہ آگے منتقل ہوگا۔ کتنے لوگوں کی نظریں ہم پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے بعض اسلاف کا بڑا پیارا قول ہے کہ جس کے مرنے کے ساتھ گناہ بھی مر گئے وہ نیک بخت ہے, اور ایسے کم بخت بھی ہوتے ہیں جن کے ہزاروں برس تک ان کے گناہ باقی رہتے ہیں. جس طرح نیکیاں صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں, اسی طرح بعض گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں. اس لیے انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور کس طرح کریں. تو 6 شرائط یاد رہیں گی, انشاءاللہ ان اسباب کو نظر میں رکھیں گے تو توبہ کرنی آسان ہوگی. توبہ کرنے کی شرائط ہیں کچھ, وہ تھے اسباب, اب شرائط. نمبر 1, ندامت, شرمندگی. ماضی کے گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور حال میں ان گناہوں کو چھوڑ دیں اور مستقبل میں اس غلطی کو نہ دہرائیں. دیکھیں, ایک جملہ الگ سے لکھ لیں اس بک میں. توبہ کا تعلق 3 ادوار سے ہے, ماضی, حال, مستقبل. کیسے؟ ماضی کے گناہ پہ بولیں شرمندگی, حال کیا ہے چھوڑنا ہے, اور مستقبل کیا ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم. ٹھیک ہے, تو اس میں 3 ادوار شامل ہو جاتے ہیں. اگر توبہ کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہے تو انسانوں سے معافی مانگے, کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے. پھر اسی طرح توبہ کی اگلی شرط کیا ہے, کہ جو جسم گناہوں میں کھپایا تھا, اس کو موٹا کیا تو اس کو نیکیوں میں کھپائیں. اگر نیکیوں کی طرف آتے ہوئے دیر ہو گئی ہے تو بھاگ بھاگ کر نیکیاں کریں. اگر پچھلی زندگی میں سست روی کے ساتھ نیکی کرتے تھے تو اب تیزی سے کریں. جن گناہوں سے اللہ کو ناراض کیا تھا, اب کچھ ایسی نیکیاں کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. پھر اسی طرح گناہوں کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایک پردہ سمجھیں اور سوچیں, اس گناہگار دل کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے نہیں مل سکوں گا, اس کو دور کریں. پھر اسی طرح اپنے آپ کو کثرت سے ان کاموں میں لگائیں جن سے گناہ دھل جاتے ہیں. توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو یہ احساس دلا دیں کہ گناہ ایک آگ ہے جس میں جل جاؤں گا, تو ندامت کے آنسوؤں سے اس آگ کو بجھا لیں. کب آخری بار اپنے گناہوں پہ روئے؟ دنیا کے غموں پہ تم بہت روتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو یہ احساس دلا لیں کہ گناہ ایک آگ ہے جس میں جل جاؤں گا, تو ندامت کے آنسوؤں سے اس آگ کو بجھا لیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق دے, اور جب ہم توبہ کریں گے تب ہی اللہ ہمیں معاف کرے گا. تو آپ دیکھیے کہ توبہ پہ ایک سیر حاصل بات ہوئی, آیت 120 سے یہ بات شروع ہوئی تھی. تو محاسبے کے چند نقطے نوٹ کیجئے. کیا میں نے اللہ کے راستے میں بھوک برداشت کی؟ کیا میں نے اللہ کے راستے میں پیاس برداشت کی؟ آپ کبھی اسلاف کی کہانیاں تو پڑھیں, طلب علم میں کیسے بھوکے پیاسے رہتے تھے. کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں میرے قدم چلے ہیں؟ کیا اللہ کے راستے میں میں نے مشکلات برداشت کی ہیں؟ اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, صرف ایک قدم جو تمہارا میرے راستے میں لگتا ہے, اگر تم بھول کر غلط راستے پر چلے گئے پھر وہاں سے پلٹ کر نیکی کی طرف آ گئے, تو اس گناہ کے بدلے میں بھی عمل صالح لکھا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کی آخری آیت جو بڑی خوبصورت ہے, اب یہاں دیکھیں سورت توبہ پوری ہو رہی ہے, اور پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, جو لوگ دعوت پر نہیں آتے, اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے, تبوک سے منہ پھیر لیتے ہیں, غزوہ تبوک سے بھاگنے لگتے ہیں, تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ وہ کلمات ہیں جو صبح و شام کی دعاؤں میں 7 بار پڑھنے کا عمل صحابہ کرام کا تھا. یہ مسنون ہے. آج دعا پڑھی ہے نا شروع میں ہم نے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو صبح و شام یعنی فجر سے لے کر عصر کے بیچ کے بعد تک پڑھیں گے تو دنیا آخرت کے غم اللہ دور کرتا ہے. اور میں اپنی گواہی دے سکتی ہوں, جب سے یہ کلمات زبان پہ آئے, دنیا آخرت سب غموں سے بے نیازی ہے. یقین کیجیے, آج بھی جو غم زدہ ہے اس آیتوں کے وظیفے کو حرز جان بنا لیجیے. ٹھیک ہے, چلیے, سورۃ انفال پڑھی, سورۃ توبہ پڑھی, دونوں مدنی صورتیں تھیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا دور پورا ہوتا ہے. اس کے بعد کی کچھ صورتیں ہیں جو نبیوں کے ناموں پر ہیں. آپ کے لیے بڑی عمل کی بات آنے لگی ہے, نبیوں کے ناموں پر ہیں. ان صورتوں کا زیادہ سٹائل ترغیب اور رغبت کا. ان صورتوں کا سٹائل ترغیب اور رغبت کا ہے. یہ صورتیں آخرت, جنت, جہنم, زندگی کا مقصد اور ان سب چیزوں کو ہمارے لیے واضح کرتی ہیں. اس کے بعد سورت یونس ہے. دیکھیے, ہر دور میں جس معاشرے میں حق گیا لوگ پریشان رہے, اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کون ہے, کہاں سے آیا, کس کی باتیں ہوں گی, کس مسلک سے ہے. اللہ کے نبی جب وہاں نبی بن کر گئے تو مکہ والوں کے مسئلے بھی کچھ اسی قسم کے تھے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی سچی تعلیم ہے، یہ تو قدم صدق ہے، سچائی کا قدم ہے، تو کیا پتہ چلا کہ اس کتاب کے سننے والوں کے قدم سیدھے جنت کی طرف چل پڑتے ہیں، اصل میں تو یہ جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ اور پھر اگلی آیتوں میں اس ذات کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے، اور اس بات کا پتہ چلا کہ قیامت کے دن اگر کوئی نبی، ولی، کوئی شہید، کوئی حافظ قرآن سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرے گا۔ آیت 3 کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ کیا میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہوش میں آ گئی ہوں، کیا میں اللہ کے ماں سوا کسی اور کی امید پر تو گناہ نہیں کرتی۔ یہ کتاب اس شخص کو رحمت لگتی ہے جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو یہ کتاب بوجھ لگتی ہے۔ جو بندہ اس کتاب کو قبول کر لیتا ہے، یہ کتاب اس کے لیے ٹھنڈی ہوا بن جاتی ہے، ایک بادل بن جاتی ہے، رحمت بن جاتی ہے۔ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا کی ساری جمع کردہ چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر نہ بناؤ، کھاؤ نہیں، پیو نہیں، سب کچھ کرو، لیکن قرآن کو سب سے اوپر رکھو۔ جس کی زندگی میں قرآن آ گیا، اس کی زندگی قرآن کے حکموں کے مطابق ہوگی۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہماری بھی زندگی ایسی سچائیاں والی کر دے۔ آیت 71 سے اگلی چند آیات میں انبیاء کرام کے قصے دوبارہ بیان کیے گئے ہیں، جو سورۃ اعراف میں بھی ہم دیکھ چکے۔ بار بار انبیاء کرام کے قصوں کا آنا ثابت کرتا ہے کہ دین کا راستہ چاہے حضرت نوح کے دور میں ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ جائے، بلکہ اس کے بعد بھی ہر آنے والے دور میں جب بھی لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے گا تو رویہ عموماً ایک سا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھیے، آپ غم نہ کیجئے، آپ کو ان کو دین بتانے ہوئے بھی 12-13 سال ہی ہوئے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام تو 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، یہ پہلے صاحب شریعت نبی تھے، اللہ نے ان لوگوں کو رہنمائی کے لیے چنا تھا۔ دعا کیجئے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی اسی رہنمائی کے لیے چن لے۔ پھر آیت 98 سے 100 تک وہ آیات ہے جس کی بنیاد پر سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ قوموں کو نصیحت دینے کے لیے ہدایت کے مواقع دیتا ہے۔ نبی آتے ہیں، بات بتاتے ہیں، جب تک نبی بتاتا جاتا ہے لوگ عمل کرتے ہیں۔ نبی بتاتا جائے اور لوگ عمل نہ کریں تو عذاب آئے گا، ورنہ عذاب سے بچیں گے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ نبیوں کی طرف سے ان کو ڈراوے دیے جاتے ہیں کہ اب تم پر اللہ کی پکڑ آئے گی، اب اگر ایک دفعہ عذاب کے اثرات شروع ہو جائیں تو پھر کبھی نہیں ٹلتے، پھر روئیں روئیں کچھ بھی کریں لیکن عذاب سے بچاؤ ناممکن ہے۔ لیکن قوم یونس کی خاص بات ہے، حضرت یونس نینوہ بستی کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا لیکن بستی والے نہ مانے، بہت ظالم بستی تھی، دل سخت تھے، اللہ کی بات نہ مانی۔ اب حضرت یونس نے صبر کا دامن چھوڑا اور اللہ کے فیصلے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس نے کہا دیکھو 3 دن کے اندر تم پر عذاب آئے گا، میں جا رہا ہوں۔ ان کو یہ دھمکی دی، وہاں سے نکلے، دریا کے کنارے آئے، کشتی میں بیٹھے اور چل پڑے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا تھا، اب کیا ہوا کہ عین بیچ میں کشتی رک گئی۔ اس دور کا رواج تھا کہ اگر کشتی میں کوئی غلام جو بھاگا ہوا اپنے آقا سے تھا بیٹھا ہوتا تو کشتی نہ چلتی، ایک عام بات ہے اور کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال کشتی رکی تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ آج بستی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آقا کو بتائے بغیر آ گیا۔ جب انہوں نے قرآن اندازی کی تو حضرت یونس کا نام آیا۔ وہ یونس کو بڑا نیک آدمی سمجھتے تھے، اس لیے انہیں سمندر میں پھینکنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جب دوبارہ اور تیسری بار قرآن اندازی کی تو بھی انہی کا نام تھا، انہوں نے خود ہی چھلانگ لگا دی۔ لیکن اللہ کا کام دیکھیے کہ کشتی سے چھلانگ لگائی، اللہ نے سمندر کے اندر ایک اور کشتی کو تیار کیا۔ وہ کون سی تھی؟ ویل، مچھلی یا ڈولفن، کوئی تو ہوگی نا بڑی مچھلی۔ کہا حضرت یونس کو نگل لے، اپنا منہ کھولا مچھلی نے اور یونس اندر چلے گئے، یعنی دانت تک نہ لگا یونس کو مچھلی کا۔ اب دوسری طرف قوم کے ساتھ کیا ہوا، یہ بات تو پتا تھی، جب نبی چھوڑ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ بستی والوں نے توبہ کرنی شروع کی، کھلی جگہوں پر چلے گئے، روئے، اپنے سارے بت توڑ دیے، اپنے گھر کی ساری گندی چیزیں نکال لی اور جا کر جنگلوں میں روتے رہے، آہ و زاری کرتے رہے۔ اللہ نے عذاب کے اثرات پیدا کر دیے، جیسے بادل اور گھٹائیں آنی شروع ہوئیں، ان کو دیکھ کر ان کا دل بیٹھنے لگا۔ اللہ نے اپنی مشیت کیسے پوری کی کہ عذاب دینا نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، لیکن نبی کی بات کو بھی سچا کرنا تھا۔ عذاب کے اثرات دیے، قوم کو لگا کہ حضرت یونس نے سچ کہا تھا۔ لیکن قوم کو توبہ کی توفیق دی اور کہا اچھا توبہ کر لو، آج کے بعد یہ نہ کرنا، اور اس طرح سے عذاب واپس چلا گیا، قوم خوش ہو گئی اور یونس بھی سچے رہے، عذاب بھی نہ آیا اور حجت بھی قائم ہو گئی۔ دیکھیں اللہ اپنے نیک بندوں کی عزت ایسے رکھتا ہے۔ اللہ کی نظر میں اپنا مول بنا لیجئے، منہ سے بات کرتے ہوئے ڈریں گے کہ اللہ اس کو پورا نہ کر دے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی، حضرت یونس کی خاص طور پہ بات موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بھی آج کئی ایسے لوگ ہیں کہ لوگ ان کو کچھ بڑا نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کے نام پر جھوٹی قسم بھی کھا دیں تو اللہ اس کو سچا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارا بھی یہی مقام اپنے پاس بنا دے۔ حضرت یونس کی واحد قوم ایسی ہے جس پر عذاب کے اثرات بنے اور عذاب نہ آیا۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں ایک نظر ڈال کر دیکھ لیں، جب ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی سختی آتی ہے تو کیا ہم اللہ کے اشاروں کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے اندر کے بتوں کو توڑتے ہیں یا صرف تبصرے ہی کرتے ہیں؟ جو بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیتیں توحید کے بارے میں ہیں، اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خیر میرے ہاتھ میں ہے، فضل میرے ہاتھ میں ہے، اسی طرح شر بھی میرے ہاتھ میں ہے، خوشیاں دوں گا تو میں دوں گا، غم سے بچاؤں گا تو میں بچاؤں گا، تو پھر ہم لوگوں سے کیوں ڈریں اور ان کی امیدیں کیوں لگائیں؟ آیت 108 میں ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ ہے، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں گی تو خیر ہی مجھے ملے گی، فائدہ ہوگا، اس کے برعکس اگر کوئی غلط کام کروں گی تو اس کا وبال بھی مجھ پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی کے ناطے ہم سب کو اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ پر نظریں لگا لو، ہدایت کی طرف چلو تاکہ تمہاری آخرت اچھی ہو، اور گمراہی کو چھوڑ دو تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ۔ تو سورت یونس پوری ہوئی، چند آیتیں صرف سورۃ ہود کی اس پارے میں ہیں۔ سورت ہود شروع ہوتی ہے استغفار کی بات سے۔ پورے پارے کا موضوع کیا تھا بولیے؟ توبہ۔ پارے کے آغاز میں بھی چند لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے، پارے کے آخر میں استغفار کا لفظ ہے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ بولے جاتے ہیں لیکن فرق نہیں پتا ہوتا، تو فرق آج نوٹ کیجئے، توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ توبہ ایک ہے، استغفار دوسری۔ استغفار کا مطلب ہے میری پچھلی زندگی کے گناہوں کو ڈھانپ لے، لوگوں کو میرے گناہوں کا پتہ نہ چلے، اے اللہ تو ان کو چھپا لے، جیسے کوئی چادر ڈال دے تو نیچے چاہے جتنی مرضی خراب چیزیں ہوں وہ چھپ جاتی ہیں۔ اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پلٹ کر آنا، دونوں کو جمع کر لیں۔ تو استغفار یہ ہے کہ اللہ میری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، اور توبہ یہ ہے کہ اب میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں، اب مجھے گناہوں کی طرف نہ لے جانا۔ بہت ہی سادہ جملوں میں کہہ دیجئے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس میں ماضی کے گناہوں پر شرمندگی بھی ہے، حال میں گناہوں سے دوری بھی ہے، اور مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہے۔ ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ جب توبہ کرتی ہوں تو کیا استغفار کی تسبیح کرتی ہوں، یا میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہوں گی، اور کیا میری توبہ زبانی غلامی توبہ تو نہیں کہ گناہ نہیں چھوڑنے صرف زبان سے کہنا ہے؟ حضرت علی نے دیکھا ایک شخص اس طرح توبہ 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 کر رہا تھا، تو کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، توبۃ الکذابین، تو کیا میری توبہ جھوٹی توبہ تو نہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ میں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 11 جس میں ہم نے توبہ کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ کل ریکیپ سیشنز میں ہم مزید کچھ چیزوں کو دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و اتوب الینا انک انت التواب الرحیم۔